بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام و خطیب جامعہ مسجد و متمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 462، سورہ آل عمران، آیت نمبر 133-134.
صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا، جلدی کرو، الى مغفرة من ربكم، تمہارے پروردگار کی مغفرت کی طرف، وجنة، اور جلدی کرو جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو جنت متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، الذین ينفقون فی السراء، جو خرچ کرتے ہیں خوش آسانی کے موقع پر بھی، والضراء، اور تکلیف کے موقع پر بھی، والکاظمین الغیظ، اور غصوں کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، ایسے نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ اصل میں شروع سے بات چل رہی ہے، کئی چیزیں ایمان والوں کو اللہ نے تاکید فرمائی ہے، تم کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. اس میں ایک بات یہ پہلے گزر چکی ہے کہ دیکھو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ حکم دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ تمہارے اوپر اس کی وجہ سے رحم ہوگا، ورنہ رحم نہیں کریں گے. ہم رحم حاصل کرنے کا دنیا میں اور آخرت میں ایک ہی سبب ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہ سبب ہے رحمتوں کے لانے کا اور رحمت کے حاصل ہونے کا. خیر، یہ بحث ہو چکی. اب یہ فرمایا جا رہا ہے، دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف لپکو، تیزی سے یہ چیزیں حاصل کر لو، جلد سے جلد، جتنی جلدی کر سکتے ہو ان دو کاموں کے حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. ایک ہے کام، اس میں سے مغفرت، تمہارے پروردگار کی مغفرت کی طرف لپکو، اور دوسرا کام ہے جنت، جس قدر جلدی سے حاصل کر سکتے ہو وہ جلدی سے حاصل کر لو. جلدی جنت حاصل کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جلدی سے بھاگ کر موت آ جائے اور موت حاصل کر لو، یہ مطلب نہیں ہے. جنت جن کاموں پر حاصل ہوتی ہے اس کام کے کرنے میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو. تو پہلی چیز اس میں سے ہے مغفرت کی طرف لپکو، جلدی کرو. مغفرت کسے کہتے ہیں؟ یہاں مغفرت سے مراد ہے اسباب مغفرت، جلدی اسباب مغفرت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو. اسباب مغفرت نے جن بنیادوں پر، جن اسباب سے مغفرت حاصل کی جاتی ہے اس کو جلدی سے حاصل کر لو، اس میں دیر نہ کرو، اس میں جلد سے جلد حاصل کرنے کی کوشش کرو. چنانچہ مغفرت سے کیا مراد ہے، اس کے مختلف معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن سارے معنوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، سب مانے جا کر ایک ہی بات پر ملتے ہیں، ساری باتیں ایک ہی بات پر جا کر ختم ہوتی ہیں. مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مغفرت سے مراد ادائیگی فرض ہے، فرائض کی ادائیگی برابر کرو. فرض پانچ چیزیں ہیں، نمبر ایک نماز ہے، نمبر دو زکات ہے، نمبر تین رمضان شریف کے روزے ہیں، اور نمبر چار حج ہے اگر استطاعت ہے طاقت ہے، یا جتنے آپ پر مزید حقوق ہیں، آپ کی بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، عزیز و قارب کے حقوق ہیں، اور لین دین کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی پابندی سے کیا کرو، پس جنت حاصل ہو جائے گی. یہ مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے مراد اسلام ہے، اسلام پر تم جمے رہو، اسلام کے تقاضوں کو پورا کر لو، بس مغفرت حاصل ہو گئی. بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاد کی طرف اشارہ ہے، لپو مغفرت کی طرف، یعنی اللہ کے راستے میں مجاہدے کرو، جہاد کرو، جان اور مال کو کھپاؤ، تب یہ جلدی کرنا ہوا مغفرت کی طرف. اور بعض حضرات نے فرمایا توبہ کی طرف اشارہ ہے، مغفرت کی طرف دکو، یعنی توبہ کر لو جلدی سے جلدی، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر کے اللہ کو راضی کر لو. جتنے بھی اقوال ہیں، اور بھی پچیسوں اقوال بیان ہوئے ہیں مغفرت کسے کہتے ہیں، ان سارے اقوال سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اعمال صالحہ کر کے اللہ کو راضی کر دو. یہ ہے مطلب، وہ اسباب اختیار کر لو، وہ شکلیں پیدا کر دو جن شکلوں اور اسباب کی بنیاد پر اللہ بخشوا دے، معاف کر دے. اب ظاہر ہے وہ سب اعمال صالحہ نیک اعمال ہے، کوئی بھی نیک عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت متوجہ ہو جائے، جس سے اللہ آپ کو اور ہم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ان کاموں میں جلدی کرو، دیر نہ کرو. کل انشاءاللہ کروں گا توبہ، کل انشاءاللہ کروں گا نیک عمل، کل انشاءاللہ کروں گا مغفرت کے لیے حاصل کرنے کے لیے کوئی سامان، کل انشاءاللہ کروں گا اپنے حق کا کیا ادائیگی، نہیں آج کر لو. بہت سے لوگ ہیں پیسے لیے ہوئے، کسی کا قرضہ لیے ہوئے، دینے کا چکر ہی نہیں، دینے کا فکر ہی نہیں، یہ ساری اوپر کی بات ہے. مغفرت کو نہیں چاہ رہی، صرف نماز کی بنیاد پر نہیں، آپ کے اوپر حق ہے اس کو کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ لیا اور دینے کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا اور نماز اوپر سے پڑھ رہے ہیں. مغفرت کے لیے جو ان سے اسباب اختیار کرنے چاہیے وہ کر نہیں رہا، ارے ادائیگی آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ حقوق دبائے بیٹھے ہیں دوسروں کے اور ادا نہیں کر رہے ہیں، مغفرت کی طرف لپک نہیں رہا. مدت ہو گئی کسی کی وراثت کے اوپر قاضی بنے بیٹھا ہے، مال میں اشتراک ہے، دونوں مشترک ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، ہم آپ کے مال کو دیے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کا ایک پیسہ ہم ادا نہیں کرنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اوپر سے ہم سمجھتے ہیں بہت زبردست توبہ کر رہے ہیں اور بہت زبردست اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، نہیں یہ سب حاصل نہیں. آپ جب تک اپنے حق کو نہیں ادا کریں گے، حق تعالیٰ کے یہاں مغفرت حاصل نہیں ہوگی. اس کی طرف اشارہ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف لپو. جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. خیر یہ تو ہے بات یہاں، لیکن قرآن مجید میں دوسری جگہ روکا بھی گیا، دیکھیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان کاموں کی تمنا تم مت کرو جس میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. بعض کاموں پر اللہ نے بعض لوگوں کو فضیلت دی ہے، ان کاموں کی، ان چیزوں کی تم تمنا نہ کرو. ایک طرف کہتا ہے لبو، نیک اعمال جتنے بھی ہیں سارے اعمال میں آپ آگے بڑھو، لیکن دوسری طرف روک بھی رہا ہے. بعض کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے ان کاموں کی تم ہری سے تمنا مت کرو. یہ کیا مطلب ہے؟ پھر دیکھیے، فضائل اور نیک اعمال دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، یہ جواب ہم آپ کو دے رہے ہیں. ایک فضائل غیر اختیاریہ کہتے ہیں اور ایک فضائل اختیاریہ. فضائل میں نے نیک اعمال، فضیلتیں، اچھی چیزیں. اچھی چیزوں میں دو قسم کی چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک غیر اختیاری، آپ کا اختیار نہیں. مان لیجئے آپ کوئی آدمی کالا ہے، وہ کیا چاہنے پر گورا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کالا ہے، اب وہ چاہے کہ ہم گورے ہو جائیں، اختیاری ہے؟ ہرگز نہیں. ایک آدمی کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ چاہے کہ ہم کالے ہو جائیں، آپ کے اختیار میں نہیں. آپ کو تعالیٰ نے جس خاندان میں پیدا فرمایا ہے اسی خاندان کے آپ ہو کر رہیں گے. دوسرے کسی بزرگ خاندان میں آپ شامل ہونا چاہیں، آپ کر سکتے ہیں؟ بتائیے. ایک اختیاری عمل ہوتا ہے اور ایک غیر اختیاری عمل ہوتا ہے. تو جون سے اعمال غیر اختیاری ہیں اس کی تم تمنا نہ کرو، یہ مطلب ہے. لیکن جن اعمال کو اختیار تعالیٰ نے دیا ہے، جن اعمال میں کرنے کو آپ کو اللہ نے مہلت اور سہولتیں عطا کی ہیں، ان اعمال میں تمنا کرنے کو منع نہیں کیا گیا، ان اعمال کو کرنے سے آپ کو روکا نہیں گیا. آپ خیرات کر سکتے ہیں، سامنے والا بھائی خوب لٹا رہا، اس سے زیادہ آپ کیجیے، ٹھیک ہے، بہت مبارک. ادائیگی حقوق میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی بہت آگے ہے، آپ چاہیں میں اس سے زیادہ انشاءاللہ حقوق کی ادائیگی میں اور کوشش کروں گا، کیجیے، بہت مبارک. اختیار ہے آپ کو اس میں. ایک آدمی ہے کہ خوب سے خوب دن میں روزے رکھتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، آپ اس سے آگے بڑھنا چاہیں اور اس سے آگے بڑھ کر اطاعت اور فرما برداری کے نمونے دکھانا چاہیں، خوشی سے کیجیے، بہت اچھا، مبارک ہے. تو جون سے فضائل اختیاری ہیں، اس میں دوسروں سے تمنا کرنے میں، اس سے دوسروں سے آگے بڑھنے میں آپ کو روکا نہیں گیا. لیکن جو اختیاری نہیں ہے فضائل، غیر اختیاری ہے، اس میں آپ کو تمنا نہیں کرنی چاہیے، یہ مطلب ہے. کالا ہے گورا ہونے کی تمنا کیا مطلب ہے؟ ارے ناممکن ہے، نہیں ہو سکے گا. آپ کو جس خاندان سے اللہ نے انتصاب عطا کیا ہے، نسبت عطا کی ہے، آپ یہ چاہیں کہ کسی اور بزرگ خاندان سے آپ کی نسبت واقع ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ تو ایسی چیزوں کی تمنا مت کرو. ایسے فضائل جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، ان کے حصول کی تمنا کرنا بھی بیکار ہے. چنانچہ اختیاری کاموں میں آگے بہت صفائی سے فرمایا، فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ایسے ہی نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے، بعض وقت کسی انسان کے اندر فطری کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اس کی اوریجنل اس کی طبیعت میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اس کوتاہی پر آدمی کو کانے رہنا چاہیے، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ارے وہ فطری ہے کوتاہی، فطرت میں اور طبیعت میں اس کے یہ ہے کہ وہ کوتاہ ہے، اس کے اندر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے. اب دوسروں کو دیکھ کے جل رہا ہے، زبردستی حسد کر رہا ہے کہ میں تو کر نہیں سکتا، اس کام کو یہ کیوں کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے تو اسی پر تانے رہیے، اسی پر خاموش رہیے، دوسروں کے اوپر پھر ان کی نیکیوں کے اوپر حسد نہ کیجیے، ان کی اچھائیوں پر حسد نہ کیجیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیپیسٹی اتنی رکھی ہے، آپ اس سے آگے نہیں کر سک رہے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر حسد کریں. یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں. دوسری چیز آپ دیکھیے، مغفرت اور جنت، دو چیزوں کی طرف لپکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن پہلا نمبر ہے مغفرت کی طرف لپکو، اس کے بعد نمبر ہے جنت کی طرف لپکو. یہ اشارہ اس طرف کہ جب تک اللہ کی مغفرت حاصل نہیں ہوگی، جنت کا حصول ممکن نہیں. جنت ملے گی جبھی جب اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے احسان کر دیا جائے، تم کو درگزر کرنے کا اعلان کر دیا جائے، معافی ہو جائے، حق تعالیٰ کا فضل شامل ہو جائے، تب جا کے جنت ملے گی. بغیر فضل الہی کے، بغیر مغفرت الہی کے تمہارے لیے جنت نصیب نہیں ہو سکے گی. اس لیے دونوں چیزوں میں لپکنے کو کہا تو گیا، لیکن اولیت اور تقدم پہلا نمبر کس کو بتایا گیا؟ پہلا نمبر بتایا مغفرت ربی کو. یہ اس طرح اشارہ ہے کہ بغیر حق تعالیٰ کے معاف کیے ہوئے جنت حاصل نہیں ہو سکتی. اور معافی کے اسباب میں کیا ہے؟ معافی کے اسباب میں اعمال صالحہ. حق تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق دینا یہ نشانی ہے مغفرت کی. یاد رکھیے, محض یہ کہہ دے کہ صاحب اللہ کریم اللہ کریم اللہ رحیم اور کرم جتنے بھی ہیں سب بڑھیں گے, کام سب اللہ کی نافرمانی کے کر رہے ہیں اور جرات کر رہے ہیں اللہ کریم اللہ کریم اللہ مہربان, بے شک اللہ مہربان, اس سے انکار کیوں کون کرتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے کوئی اعمال دیتا ہے, نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. یہ نیک اعمال کی توفیق نشانی ہے کہ اس کی بخشش ہو رہی ہے, اس کی مغفرت ہو رہی ہے. باقی حق تعالیٰ کے اختیار میں, کوئی انتظار نہیں کرتا اس کا. لیکن کچھ ہر چیز کے ایک نشان ہوتے ہیں, ہر چیز کا ایک عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں وہ عمل پہچانا جاتا ہے کہ یہ عمل مقبول ہے. ہاں عمل صالح کر رہا ہے, امید ہے اللہ کی ذات سے اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو اعمال کے کرتے رہنے کا حکم دیا, سددو وقاربو, جمے رہو اعمال پر, اعمال کو اختیار کرتے رہو, اعمال پر استقامت رکھو, کام کرتے رہو کرتے رہو. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کا فرض اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو. صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ اپنی رحمت میں مجھ کو بھی بھاگ نہ دے. یہ ہے برابر کرتے رہو, استقامت پر رہو, اعمال کرتے رہو کرتے رہو. چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ اعمال جس عمل کو کرتا ہے اسی عمل پر موت آتی ہے, اور جس عمل پر موت آتی ہے اسی عمل کے ساتھ حشر میں حاضر ہوگا. یہ نشانی ہوئی کہ نیک اعمال کر رہے ہیں تو موت بھی انشاءاللہ نیک عمل پر آئے گی, اور نیک عمل کے ساتھ رہا ہے حشر میں اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا. اور اللہ نے کہے برے اعمال کے ساتھ ہے تو برے عمل کے ساتھ ہی موت آئے گی, یہ اشارہ ہے. اور جہاں برے عمل کے ساتھ موت آئی حشر بھی برے لوگوں کے ساتھ ہوگا, اشارہ ہے. لن صاحب قرآن مجید اپنے حرم رہا ہے کہ مغفرت من ربکم وجنہ, وہ جنت بھی کیسی, ارض و السماوات والارض, جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. آخری لفظ ہے یہ, یاد رکھیے, آپ کو سمجھانے کے لیے, کسی چیز کی لمبائی یا چوڑائی بیان کرنے کے لیے, اس کی بہت زیادہ لمبائی ہے بہت زیادہ چوڑائی آپ کو بتانے کے لیے اور کیا لفظ ہے بتائیے, آپ کے پاس کوئی لفظ ہو تو بتائیے. ایک چیز بہت بڑی ہے اور بہت وسیع ہے, بہت چوڑی ہے, بہت لمبی ہے, اس کو بتانے کے لیے کوئی تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے سمجھانے کے لیے؟ کوئی بڑی رسی کہہ دیں گے آپ, یا کوئی بہت بڑا ٹیپ ہے جس ٹیپ کا کی لمبائی کو بیان کر کے بتا دیں کہ اتنا بڑا ٹیپ ہو تو اتنی جنت کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے. آخری لفظ ہے یہ جنت و جنت ارضها السماوات والارض, انسان کے دل و دماغ میں اس کی چوڑائی کو بیان کرنے کے لیے آخری لفظ استعمال کرتا ہے. دیکھو آسمانوں زمینوں کائنات میں جتنی وسعت ہے اتنی چوڑائی اس کی ہے, جب چوڑائی اس کی ہے تو لمبائی کا کیا حال ہوگا, یہ ہے مطلب. اور اس سے زیادہ آپ کو بتانے کے لیے کوئی لفظ نہیں. کتنے میٹر بتائیں گے, کتنی لمبی رسی بتائیں گے, کیا کوئی مسافت کی پیمانے کی کوئی حد ہے آپ کے پاس جس کو بتایا جا سکے بہت بڑا پیمانہ آپ کے پاس لمبائی چوڑائی بتانے کے لیے؟ کوئی چیز نہیں. اس لیے حق تعالیٰ نے بتایا آسمانوں زمینوں کے درمیان کائنات کے درمیان کتنی مسافت ہے, اتنی مسافت اس کی چوڑائی ہے. جب چوڑائی کا یہ عالم تو اندازہ لگائیے بڑائی اس کی لمبائی کا کیا عالم ہو. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ارضها سے مراد اس کی چوڑائی نہیں ہے, ارضها سے مراد اس کی قیمت ہے. جس جنت کی قیمت آسمانوں زمینوں کائنات کی ہر ہر چیز کے برابر ہے, اتنی گراں قیمت چیز ہے, اتنی مہنگی چیز ہے کہ اگر تم حساب لگاؤ بولی لگاؤ ایک ایک دنیا کی, ایک دنیا نہیں آسمانوں اور زمین کے درمیان مل میں کتنی ہزاروں ہزار دنیا، چار ہزار عوالم ہیں، عالم ہیں اس کائنات کے اندر جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے. یہ ایک کائنات ہے جس کو آپ اور ہم زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، جس کو دنیا دنیا ہم لوگ کہتے ہیں، یہ ایک عالم ہے. ایسے چار ہزار عوالم ہیں، عوالم عالم کی جمع ہے. اب آپ اندازہ لگائیے ایک ایک عالم کی کیا قیمت ہے، دنیا کی کیا قیمت ہے بتائیے. آپ ایک گھنٹے کی زمین آپ بتائیں 10 لاکھ، اب آپ کے شہر میں دیکھیے کتنا اونٹا ہے، اتنا اونٹا جیسے لگتا پتھر بتا رہے ہیں. مٹی کی قیمت آپ بتا رہے ہیں، آپ کی ایک گھنٹے کی زمین آپ 10 لاکھ بتاتے ہیں، پوری دنیا کی قیمت آپ مجھے بتائیے کتنی ہوگی. اور ایسے ہزاروں عوالم ہیں، ہزاروں عالم ہیں، یہ ایک آسمان کے درمیان ہے. اور اس سے اوپر والا آسمان 500 گنا زیادہ بڑا، اس سے اوپر والا 500 اور بڑا، اور اس میں مرنے کتنے ہزاروں ہزار لاکھوں کا عوالم ہوں گے، عالم ہوں گے. ہر ایک کی قیمت جوڑ کر بتائیے کیا اندازہ آپ کا. حق تعالیٰ فرماتا ہے وہ جنت تم کو ہم دیں گے جس کی قیمت ہزاروں ہزار عالم سے بڑھ کر ہے، اس کے برابر ہے، ایسی جنت ہے. پس لکھو لوگوں اس جنت کی طرف جس کی قیمت آسمانوں اور زمینوں اور کائنات کے برابر ہے. عدت للمتقین، لیکن ملے گی نہیں سب کے لیے نہیں، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ مختلف ہے کہ آیا جنت اور دوزخ بنا دی گئی ہے کہ نہیں. جنت کے بارے میں صاف عرض کرتے ہیں کہ جنت بنا دی گئی، لفظ استعمال کر رہا ہے، عدت تیار کر دی گئی ہے. چنانچہ حدیث میں موجود ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے، ساتوں آسمان میں ساتواں آسمان اس کا فرش ہے، اس کے اوپر جنت. حق تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت.